الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى آياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ملك درود بجي محمد وعلى محمد عزيزان محترم اس عشرے کی جو مجالس ہیں اس میں ہمارا عنوان کربلا اور ظہور کی فرصتیں ہیں اور اپنے اس مفہوم کو اور اپنے ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے سورہ ابراہیم کی پانچویں آیت کی تلاوت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ بتحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ تم اپنی قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال کر لے جاؤ اور ان کو اللہ کے ایام یا دن یاد دلاؤ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں۔ ہم مسلسل اپنے مطالب کو دن بدن آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور کل کی گفتگو اور گزشتہ گفتگو خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کی آمد کا مقصد انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جانا ہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں یہ کام کیا، نبی آخر الزمان خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی یہی کام انجام دیا کہ تاریکیوں سے نکالا اور نور کی طرف دعوت دی، اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے سے، پردہ فرمانے سے آپ کا یہ کام علی مرتضیٰ مولا کائنات شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذمہ داری بن گیا۔ اللہ کے حکم سے آپ جانشین مصطفیٰ قرار پائے، آپ خلیفہ بلا فضل قرار پائے، آپ وہ امام قرار پائے کہ جس کی اطاعت جن و انس اور تمام انسانوں پر واجب ہے، اور پر سینہ بسینہ اسی طریقے یہ سلسلہ امامت چلتا رہا، اور آج اس سلسلہ امامت کی بارہویں کڑی یعنی حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس نور ہدایت کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور اس زمانے غیبت میں ان کے نائبین، ان کے فقہا وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے کہا کہ یہ تاریکیوں سے نور کی طرف سفر ہے۔ کربلا ایک آئینہ ہے کہ جس میں ہمیں بہت سے کردار نظر آتے ہیں، مثبت کردار، منفی کردار، ہمیں ان کرداروں کو دیکھنا ہے، کربلا کے آئینے میں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، میرا اخلاق، میری زندگی، آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرا اٹھنا بیٹھنا، آسان الفاظ میں کہوں میرا لائف اسٹائل، لائف اسٹائل سمجھتے ہیں نا، لائف اسٹائل یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اور ڈھنگ، یہ سب کیا ہے؟ کربلا کے مطابق ہے، شہداء کربلا کی تعلیمات کے مطابق ہے، ائمہ اہل بیت کے مطابق ہے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے. اگر میں ان تعلیمات میں پورا اترتا ہوں تو پھر عزیزان گرامی مجھے ظہور کے لیے تیار ہونا. اور پھر تیسری جو چوتھی گفتگو جو ہم نے آپ کی خدمت پیش کی وہ یہ ہے کہ ہر امت کو ایک وقت ملا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ہادی اور رہنما کے ہاتھوں کو مضبوط کرے، یعنی اس پر واجب ہے، ہر دور کے انسان پر واجب ہے کہ اپنے زمانے کے ہادی اور امام کے ہاتھوں کو مضبوط کرے. جو گزشتہ ائمہ طاہرین گزرے ہیں ان میں وقت کم تھا اور انہیں جلدی جلدی فیصلے کرنے تھے، لیکن ہمیں خداوند عالم نے وقت بہت دیا ہے، فرصت بہت دی ہے، لہذا اس کا امتحان بھی ویسا ہی ہوگا. میری درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض اوقات وہ کربلا جو آئینہ ہے، وہ کربلا جو حق و باطل کا معیار ہے، وہ کربلا جو قرآن کی تجلی گاہ ہے، وہ کربلا جہاں توحید نظر آتی ہے، جہاں خدا کا پیغام نظر آتا ہے، وہ کربلا جہاں نبوت کے ذری اصول ہمیں معجزاً نظر آتے ہیں، وہ کربلا جہاں قرآنی تعبیرات عمل پیرا ہوتی نظر آتی ہیں، وہ کربلا جہاں قرآن کا اخلاق انسانوں میں معجزاً نظر آتا ہے، وہ کربلا جہاں پر محمد کا نواسا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لال، حسین ابن علی اپنے 72 اصحاب کے ساتھ کربلا کے میدان میں باطل طاقتوں کے سامنے نبرد آزما نظر آتا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام یہ ایک حق کا معیار ہیں، حق کا مینارہ ہیں، حق کی آواز ہیں. اور دیکھنے میں آتا ہے کہ آج اس حق کو مٹانے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، اس حق کی آواز کو دبانے کے لیے، من مانی تفسیر بیان کرنے کے لیے. عزیزان گرامی آج ہمارے ملک میں ایک فتنہ ہے، فتنہ قادیانیت. قادیانیت یا احمدی کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ختم نبوت میں شک کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا، کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں. یا یہ کہتے ہیں کہ جناب ختم نبوت سے مراد صرف یہ نہیں تھی کہ رسول اللہ چلے جائیں، وہ رسول اللہ چلے گئے لیکن نبوت کسی نہ کسی شکل باقی ہے. ان کی اپنی تفسیر ہے، اپنے اقوال ہیں. تمام مسلمان علماء کا توجہ رکھیے گا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی کافر ہے. کیوں؟ ختم نبوت میں شک کرنے والے، ختم نبوت کی منمانی تفسیر کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اگر ختم نبوت پر توجہ رکھیے گا شک کرنے اور اپنی منمانی تفسیر کرنے یا اس کا انکار کرنے والوں کو کافر قرار دیا جا رہا ہے تو مجھے بتائیے جو اصل نبوت میں شک کرے اسے کیا کہا جائے گا؟ جو خود نبوت کی ہستی اور ذات میں شک کرے. قادیانیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں. نبوت کو مانتے ہیں لیکن ختم نبوت کو نہیں مانتے. تمام شیعہ سنی علماء کا فیصلہ ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن اس کو کیا کہا جائے گا جو اصل نبوت کا انکار کرے؟ تاریخ کا پہلا گستاخ، گستاخ خدا، گستاخ کتاب خدا، گستاخ نبی اور رسالت یزید ابن معاویہ تھا کہ جس نے اصل نبوت کا انکار کیا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ شراب ہاتھ میں ہے، تخت پہ بیٹھا ہے، وہ تخت کہ جو مورسی تخت ہے، کہ جو باپ سے ملا تھا، جو اسلامی حکومت نہیں تھی بلکہ وہ غیر قرآنی اور غیر اسلامی حکومت تھی، وہ سنت رسول کے مطابق حکومت نہیں تھی. اس تخت پر بیٹھ کر شراب پیتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بھائی بنو ہاشم نے، یعنی محمد کے خاندان نے، محمد کے گھرانے نے ایک ڈرامہ کیا تھا، ایک ڈھنگ رچایا تھا. کیا
किया था, क्या धोखा दिया था? शराब के नशे में यजीद कहता है, क्या कहता है? फला खबर नजल, न कोई खबर आई थी, न कोई फरिश्ता आया था, न कोई वही आई थी। अरे तारीख का गुस्ताख है सबसे बड़ा रिसालत और नबूवत यजीद इब्न माविया है। आज वो लोग जो यजीद को रजी अल्लाह कह रहे हैं, इनको भी तो काफिर करार देना चाहिए, इनको भी तो काफिर करार देना चाहिए, जो खुद असल नबूवत का इनकार करे। कादियानियों का क्या मसला है? खत्म नबूवत के कायल ही, नबूवत के कायल है, लेकिन यजीद कौन है? जो खुद नबूवत का मुनकिर है, खुदा की वही का मुनकिर है, कुरान का गुस्ताख है। और आज का मुसलमान माशाल्लाह, कैसे कैसे मुसलमान, रंग बरंगे मुसलमान, रंगीले मुसलमान, ज़ईफुल अकीदा मुसलमान पैदा हो गए। यजीद रज़ी अल्लाह, यजीद छठा खलीफा मुसलमानों का, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूब इलैह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजून। इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं? इज़ क़द बुलियतिल उम्मतु बिरा'इन मिस्ल यजीद व अलल इस्लाम अस्सलाम। ये कौन कह सकता है? ये नबुवत के दामन में परवरिश पाने वाला हुसैन इब्न अली कह सकता है। ये वही कह सकता है कि जो अली का लाल है, ये वही कह सकता है जो फातिमा के दामन इस्मत व शीर फातिमी से सैराब हुआ है। ये वही कह सकता है जो दामन कुरान में परवरिश पा रहा है कि जब उम्मत यजीद जैसे शख्स मुब्तला हो जाए, या यजीद जैसा शख्स उम्मत पर खलीफा मुस्लिमीन बन जाए, वो अलल इस्लाम अस्सलाम, तो बस इस्लाम की फातिहा पढ़ दो। फातिहा कब पढ़ी जाती है? जब कोई मर जाता है जी, फलां साहब का इंतकाल हो गया है, फातिहा पढ़ दे मरहूम की ईसाल सवाब के लिए। इमाम हुसैन कह रहे हैं वो इस्लाम कि जिसका नुमाइंदा, कि जिसका खलीफा, कि जिसका खलीफतुल मुस्लिमीन, या बाद लोगों का रज़ी अल्लाह, बाद लोगों का बाप, बाद लोगों का मलजा माँ व यजीद, ऐसे इस्लाम को हुसैन इब्न अली खुदा हाफिज कहते हैं, फातिहा पढ़ देता है। बदबख्त यजीद से ज्यादा बदबख्त वो लोग हैं जो आज यजीद को रज़ी अल्लाह कह रहे हैं। वाकईन इनके मुसलमान होने पर शक है। मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। चूंकि हक व बातिल का मयार है, लिहाजा कहा कि नहीं, हक को मिटा नहीं सकते, हक में मिलावट कर दो। बाजार में जब असल चीज मौजूद होती है, आप उसका रास्ता नहीं रोक सकते। जो मुनाफा तलब अफराद होते हैं, रास्ता नहीं रोकते, क्या कहते हैं? जाली एक और उसी जैसी चीज बना ली जाए, वो मार्केट में डाल दी जाए। क्या मतलब? यानी साइज वही, डब्बा वही, रंग वही, लेबल वही, कीमत वही, मार्क वही, निशान वही, लेकिन अंदर जो चीज है वो बिल्कुल जाली, वो बिल्कुल मुजरे सेहत, वो बिल्कुल हलाक करने वाली, क्योंकि उसके मुकाबले उसका रास्ता नहीं रोक सकते। उस असल चीज को जो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक, उसका रास्ता नहीं रोक सकते, जाली चीज बना रहे हैं। यजीद का इस्लाम जाली इस्लाम था, और फिर उनसे बढ़कर उनका इस्लाम जाली है जो आज यजीद को रज़ी अल्लाह और छठा खलीफा मुसलमानों को कह रहे हैं। आपको खलीफा मुसलमानों को मुबारक हो। किसी सहीहुल अकीदा सुन्नी शिया का छठा खलीफा यजीद हरगिज नहीं हो सकता, तवज्जो रखिएगा। इसलिए कि यजीद कौन है, बात आ गई तो अर्ज करो। कहते हैं करबला दो शहजादों की जंग थी, कहते नहीं कहते भाई वो माविया इब्न अबी सुफियान का शहजादा था, ये हुसैन इब्न अली जो थे वो रसूलुल्लाह के शहजादे थे। तो भाई मैं अपने शहजादे के फजाइल पढ़ता हूँ, तुम अपने शहजादे के फजाइल पढ़ो, पता चल जाएगा कौन सा शहजादा। दो शहजादों के, हमारा शहजादा तो वो है जो सवार दो शेर रिसालत है, हमारा शहजादा वो है जिसके लिए जन्नत से कपड़े आते हैं, हमारा शहजादा वो है कि जब पैदा होता है रसूल अपनी जबान चुसाते हैं, ہمارا شہزادہ وہ ہوتا ہے جس کے نام وحی کے ذریعے سے رکھے جاتے ہیں، ہمارا شہزادہ وہ ہے جسے فرشتہ جھولا جھلانے آتا ہے، ہمارا شہزادہ وہ ہے کہ خطبہ روک کر نبی اب حسین کو اپنے دامن میں بٹھا کر دوبارہ خطبے کا آغاز کرتے ہیں، ہمارا شہزادہ وہ ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے۔ یہ ہمارے اور مسلمانوں کے شہزادے کے فضائل ہیں۔ اب ذرا یزید کے فضائل تو پڑھ کے دکھاؤ، آج بہت سے مسلمان پیدا ہو جاتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں یزید رجل فاتقن شعر بالخمر، یزید زانی ہے، یزید رشتوں کا احترام نہیں کرتا، وہ سگ باز ہے، وہ مہمون باز ہے، وہ شرابی ہے، وہ واجبات کو فوت کرتا ہے۔ اب تمہیں اگر جنت میں جانا ہے تو جوانان جنت کے ساتھ جانا ہوگا، اگر جوانان جنت کے ساتھ نہیں جانا تو خدا تمہیں یزید کے ساتھ محشور کرے۔ ملاوٹ کی جا رہی ہے، کربلا آئینہ ہے، شیعہ سنی مل کر مجالس منعقد کر دیتا کہ کربلا کا معیار باقی رہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ چیز جعلی ہے، اس کی قیمت کم ہے لیکن یہ مضر صحت ہے، ہلاک کرنے والی ہے۔ آپ زیادہ قیمت دے کر اصل چیز خریدتے یا نہیں خریدتے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے 10 روپے کا پانی کی بوتل 10 روپے پانی کی بوتل ہے لیکن یہ پانی آلودہ ہے، آپ نہیں لیں گے، آپ 20 روپے والی بوتل لے لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی صحت کی ضامن ہے۔ حسین ابن علی کا لایا ہوا اسلام، بچایا ہوا اسلام، بچا ہوا قرآن در حقیقت انسانیت کا ضامن ہے، سعادت و نجات کا ضامن ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر۔ تو یہ وہ اسلام ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا ابھی جو تم میرے سامنے موجود ہو 1,20,000 صحابہ، تم سب مجھے مان رہے ہو، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس لیے کہا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پیغام پہنچا دے، توجہ رکھیے گا، حاضر جو ہے وہ ایبسنٹ ہے، جو غائب اس تک پیغام پہنچا دے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الیوم، کل اس پہ گفتگو کر چکا، ایک نقطہ دے کے جا رہا ہوں، مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، خدا کہہ رہا ہے کہ آج کے دن کافر کون ہو گیا؟ مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا، اس کی جو ہوپ تھی وہ ختم ہو گئی۔ بھائی کیوں ختم ہو گئی؟ کل میں نے عرض کیا تھا، رسول کو دھمکی دی نہیں مانے، قتل کی سازش کی نہیں مانے، شاب ابی طالب میں رکھا شکست کھا گئے، جنگ نہ تھوپی شکست کھا گئے، جہاں تک ہو سکا جو کر سکتے تھے جتنے تیر ترکش میں تھے سب رسول اللہ کے خلاف استعمال کیے، کوئی نشانے پہ نہیں لگا۔ توجہ رکھیے گا، اب ساری امیدیں کس پہ تھیں؟ کہ رسول جائے گا، اولاد نرینہ نہیں ہے، ختم ہو جائے گا اسلام، چند دن اور کلمہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد ہم ہوں گے اور ہمارا من مانا دین ہوگا، ہماری بت پرستی ہوگی، ہمارا شرک ہوگا، ہمارے راج ہوں گے، ہمارے اصول ہوں گے، ہمارا سماج ہوگا۔ اب ساری امیدیں رسول کے بعد تھیں، لیکن آیت کیا کری؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی اس دور کے کافر اور مشرک کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ولی کا معنی دوست نہیں ہے۔ تعجب تو آج کے مسلمانوں پر ہے جن کو من کنتم مولا ہو میں مولا کا معنی دوست نظر آتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ وہ کافر سمجھ رہا ہے ولایت کا معنی دوستی نہیں ہے، ولایت کا معنی وسیع و جانشین ہے، یعنی من کنت مولا وہذا علی مولا کہہ کر دوستی کا اعلان نہیں کیا تھا محمد مصطفیٰ نے، اپنی وصایت و ولایت کا اعلان کیا تھا، وہ سمجھ رہا ہے، آج کے مفسرین نہیں سمجھ رہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر۔ ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد وال محمد پر۔ تو حق کو اس طرح مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، منمانی تحریفیں کی جا رہی ہیں، منمانے مطالب ایجاد کیے جا رہے ہیں، جو مثالیں میں نے دی ہیں۔ تو کربلا ایک سفر ہے اور یہ فرصت ہمیں ملی ہے، اور بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کربلا ہے، یہ جو ایام عزاں ہیں، ان کے کچھ مقدمات ہیں، ایک کچھ ظاہری مقدمات ہوتے ہیں اور کچھ باطنی اور حقیقی مقدمات ہوتے ہیں. حرام کو حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ چیز حرام ہے. حرام کو حرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ کار حرام، فعل حرام، غذا حرام، نگاہ حرام، لفظ حرام، گفتگو حرام، ایکشن حرام، کوئی بھی حرام چیز انسان کو سعادت سے محروم کر دیتی ہے. اس لیے حرام کو حرام. اگر کوئی نگاہ حرام ڈالتا ہے، اس کی نگاہوں میں امام زمانہ کی دیکھنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی. جو کانوں سے حرام سن رہا ہے، یہ پھر امام کے سلام کا جواب نہیں سن سکتا. جو زبان سے حرام بول رہا ہے، اس میں اچھی بات کہنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جائے گی. جو مال حرام کھا رہا ہے، توجہ رکھیے گا، یہ مال حرام کھا رہا ہے، یہ محروم کر رہا ہے اپنے آپ کو. تو آداب ہیں، ہم محروم نہ رہ جائیں. ظاہری ادب کیا ہے؟ سیاہ لباس، سیاہ جھنڈے، غمزدہ چہرہ، غمزدہ اخلاق. ان 10 دنوں میں خصوصاً انسان ایسی وضع قطع اخلاق چہرہ اپنائے تو پتہ چلے کہ یہ ایک غم کی فضا میں ہے. اور باطن اور ایک اور اس میں یہ ہے کہ وضو کر کر آئے. توجہ رکھے گا، وضو کر کر آئے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ مجھ پہ غسل جنابت واجب ہو گیا تھا اور میں بازار میں نکلا تھا کہ حمام جا کے غسل واجب کروں. اسی اثنا میں دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ لوگ امام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. توجہ رکھیے گا، امام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ فضیلت مجھ سے بھی نہ محروم ہو جائے، میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا. میں ان دوستوں کے ساتھ مل کر امام کے بیت الشرف پہ پہنچا، دق الباب کیا، امام بہا تشریف لائے، اور ایک دفعہ امام نے نظریں ہٹا کر مجھے کہا، ابو بصیر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے امام کے گھر میں جنابت کے ساتھ، نجاست کے ساتھ نہیں آیا جاتا. شرمندہ ہوا، کہا مولا اصل مقصد یہ تھا کہ اس زیارت سے محروم نہ ہو جاؤں، وہ لقد جسارت نہیں تھا. امام کو معلوم ہے کہ کون نجس ہے، کون پاک کی حالت میں. اسی لیے مراجع اکرام نے اپنی توضع المسائل میں کیا لکھا ہے کہ مسجد میں بغیر غسل جنابت کے، یا وہ غسل جو خواتین پر مخصوص ایام میں واجب ہوتا ہے، اگر وہ نہیں کیا مسجد میں نہیں آ سکتا، صحن مسجد میں نہیں آ سکتا. بنا بر احتیاط واجب ائمہ طاہرین کے حرم میں نہیں آ سکتا. یہ وہ واجبات ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے، اپنے نوجوانوں کو بتانے چاہیے. وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، وضو کے آداب کیا ہیں، غسل جنابت کیا ہے، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے حضرت علی گرامی، یہ سب مجالس سے ہمیں بتانا چاہیے تاکہ ہمارا حسینی نوجوان اپنے آپ کو علی اکبر علیہ السلام کے پیروکار بنا سکے. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر. تو یہ فرصت ہمیں ملی ہے، اور یہ فرصت جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے کہا بہت تیزی سے گزرے. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ زندگی میں اسٹاپ نہیں ہے. آپ موبائل پہ کوئی چیز سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی آڈیو ویڈیو، آپ کو کوئی کام آتا ہے، آپ اس کو اسٹاپ کر دیتے ہیں، پاز کر دیتے ہیں، روک دو، کام کر کے آتے ہیں پھر دوبارہ دیکھنے لگتے ہیں. زندگی ایسے اسٹاپ نہیں کی جا سکتی، زندگی مسلسل سفر ہے. وقت کیا ہے؟ از اکول ٹو زندگی. ٹائم از اکول ٹو لائف. مسلسل سفر ہے، اسٹاپ نہیں کر سکتے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مولا حسین میں ابھی آپ کی طرف نہیں آ رہا اور میں یزیدی بھی نہیں بننا چاہ رہا، ممکن نہیں ہے. یا انسان یزیدیت کی طرف سفر کرے گا، یا حسینیت کی طرف، یا نور کی طرف، یا تاریکی کی طرف. توجہ رکھیے گا، یعنی یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. مثلا آپ کہیں گے جناب مولانا ہم یہاں مجلس میں آ گئے، ٹھیک ہے آپ مجلس میں آ گئے، لیکن آپ کا سفر یہاں پر بھی، آپ کہیں اور جا سکتے ہیں، کوئی اور برا خیال آپ کو کہیں اور لے جا سکتا ہے. آپ یہاں ہوں، آپ کی فکر کہیں اور ہو، لہذا کوشش کریں کہ مجلس ادا میں آئیں، فرش ادا پہ آئیں، لباس سیاہ پہنے، اپنی فکروں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی زندگی کو حسینی بنانے کی فکر کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف مجلس کے موت، مجلس میں جائیں گے تو اچھا خیال، مجلس میں جائیں گے تو اچھی سوچ، مجلس میں جائیں گے تو اچھے خیالات، مجلس ختم ہو گئی، اس کا مطلب ہے اچھے خیالات، اچھی سوچ، اچھی فکر جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ مجلس کے محتاج ہو گئے. نہیں، مجلس ادا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ مجلس ادا آپ کی فکر کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے قدم کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کی زبان کو، آپ کے ایک ایک عمل کو حسینی بنانا چاہتی ہے، خواہ آپ مجلس میں ہو یا بازار میں ہو، گھر میں ہو یا آفس میں ہو، زندگی کے جس جگہ پر بھی آپ ہو آپ کی سوچ حسینی سوچ ہو جائے۔ مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد کا۔ ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ زندگی کا اسٹاپ نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا ابھی میں آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، آپ ذرا زندگی کو اسٹاپ کر دیجئے کربلا کو۔ نہیں، امام حسین کا کارواں مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ ان اخرج قوموں کا میرے ظلمات سے، لین حسین ان یزیدیوں کو کہ جن میں انسانیت کچھ باقی تھی، ان کو جنتی اور نورانی بنانے آئے تھے۔ ان میں ایک حر کا بیٹا، حر کا غلام، اور خود حضرت حر علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں۔ تاریخ میں ہمیشہ یہ مقام رہ جائے گا، بی بی ان تھا وہ امی، یعنی جہاں ہم شہدائے کربلا کو کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، ان میں حر بھی شامل ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ جو فرصت کے لمحات ہیں، اس کو کل میں نے دو اصطلاحیں میں نے استعمال کی تھیں، اگاؤ اور جھڑاؤ۔ اگاؤ یعنی مثبت عمل، جھڑاؤ یعنی منفی عمل۔ مثال کیا دی تھی، ایک عمارت ہے، آپ اس کی نگہداشت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، وہ صحیح سالم رہتی ہے، 100 سال 150 سال 200 سال بعد جا کے پرانی ہوگی۔ لیکن وہ عمارت جس کی کوئی حفاظت نہیں کرتا، اس کی سیمنٹ، اس کی دیواریں جھڑنے لگتی ہیں۔ انسان بھی ایک عمارت کی مانند ہے، اگر آپ اپنے ایمان کی عمارت کی نگہداشت کریں گے، حفاظت کریں گے، روزانہ چیک کریں گے، جیسا کہ ہم واٹس ایپ روزانہ چیک کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں صبح شام، استغفر اللہ، یہ تو ازراہ مزاق کہہ رہا ہوں، ورنہ کوئی یہ نہ کہیں گے، مولانا کہیں گے واٹس ایپ دیکھنا عبادت ہو گیا۔ مل کے ضرور بھیجیے محمد وآل محمد کا۔ کم سے کم اتنا تو اپنے ایمان کے لیے ہوشیار رہے۔ اس لیے کہ ایمان ایسا نہیں کہ ڈبے میں بند کر دیا، آپ صبح جا رہے تھے آفس اور کالج اور اپنے کام پہ، آپ نے ڈبے میں بند کر دی، چلے جی ایمان میاں تم محفوظ ہے نا، میں ذرا جا رہا ہوں۔ ایمان گھر میں رہنے والی چیز نہیں ہے، ایمان آپ کے دل میں ہے۔ ایمان وہ فکر ہے جس میں آپ کو خدا کا خیال رہتا ہے، خدا کا پاس رہتا ہے، نبی کا پاس رہتا ہے، قرآن کا پاس رہتا ہے، ملک الموت کا پاس رہتا ہے، کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک الموت کسی بھی وقت آ سکتا ہے، رسول اللہ مجھے عالم بہشت سے میرا نظارہ کر رہے ہیں، میرے امام کی خدمت میں میرے اعمال دو دفعہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی ایمان ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، قرآن جو ہے میری کتاب ہے۔ ایسا نہیں کہ میں صبح جاؤں اور اپنے ایمان کو ڈبے میں بند کر دوں، میاں ایمان تم ذرا گھر پہ رہنا، میں ذرا آفس سے ہو کے آ جاؤں، کالج سے ہو کے آ جاؤں، بازار سے ہو کے جاؤں۔ نہیں، ایمان آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب یہ ایمان جو ہے کہیں مضبوط ہوگا، کہیں ٹھوکر کھائے گا، کہیں زخمی ہوگا، کہیں اس کو کرنٹ لگے گا، کہیں قوی ہو جائے گا، کہیں مضبوط ہو جائے گا، کہیں اس کو انرجی مل جائے گی۔ کل میں نے بتایا تو کوئی بھی چیز آپ کے ایمان کو مضبوط یا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک کلپ، ایک آڈیو، ایک ویڈیو، ایک بیان، ایک نوحہ، ایک شعر، حتیٰ ایک آنسو، غم حسین میں بہنے والا ایک آنسو، وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو چینج کر سکتا ہے۔ تو پھر ایمان جب ہمارا ایسا ہے، سینسیٹیو ہے، حساس ہے، تو پھر اس کی نگہداشت بھی ویسے ہی ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی گاڑیوں میں سنگ مرمر رکھے ہوتے ہیں، پتھر رکھے ہوتے ہیں، سریا رکھا ہوتا ہے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی اضافی چیز نہیں ہوتی، سریا ڈال دیا جاتا ہے، سیمنٹ، بلاک، یہ بھاری چیزیں ڈال دی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی گاڑی میں شیشہ لے جا رہے ہو، دیکھا ہے نہیں دیکھا، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو سپورٹ دی جاتی ہے، یہ ٹکرائے نہیں، یہ ٹوٹے نہیں، اس پہ نشانات نہیں آئے، یا کوئی پہیا ٹائر رکھا جاتا ہے، یا لکڑی کے فریم کے ذریعے سے اسے لے جایا جاتا ہے۔ بھائی حساس ہے، ہلکی سی ٹھیس لگے گی، ٹوٹ جائے گا، چٹک جائے گا، نشان آ جائے گا، قابل استعمال نہیں رہے گا، قابل زینت نہیں رہے گا۔ انسان کا ایمان بھی اس زمانے غیبت میں جو فرصت، جو ٹائم ہمیں ملی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور شیطان نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کروں گا، سب کو بہکاؤں گا، توجہ رکھیے گا، سب کو. تو بہترین وقت ہوتا ہے شیطان کے پاس. لہذا مجلس ادا کا مقصد یہ ہے کہ مجلس ادا میں آنے کے بعد آپ کا ایمان اتنا قوی ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا اسٹرانگ ہو جائے، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے خیالات، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لائف اسٹائل حسینی بن جائے کہ شیطان گمراہ بھی کرنا چاہے تو سر ٹکرا کر زخمی ہو کر واپس چلا جائے. آپ حسینی تھے، حسینی ہیں اور حسینی رہے. لہذا مجلس کا مقصد یہ ہے ان دس دنوں میں دیکھوں کہ میں کتنا تیار ہوں. بلکہ درود بھیجیے محمد وال محمد پر. بیٹا آپ ادھر آ جائیے. اس بچوں کو دیجیے ایک دفعہ مل کے اور بلند تر صلوات بھیجیے. اگر اس سے بھی خوبصورت تر اور منظم در اور بلند تر صلوات ہو سکتا ہے تو وہ ارسال فرمائیے. دیکھیے کبھی آپ کے موبائل کو ایک خاص وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے چارج کرنے کے لیے. اگر وہ وولٹیج کم ہوگا تو وہ دیر سے چارج ہوگا. اگر صحیح وولٹیج آپ کے موبائل کو مل جائے تو چارج ہو جاتا ہے. فلکچویشن سمجھتے ہیں نا، برقی روک کبھی کم کبھی زیادہ ہو جاتی ہے. الیکٹریسٹی، الیکٹرانک مصنوعات، بلب پھٹ جاتے ہیں، ٹیلی ویژن اور آپ کی خدمت فریج اور ڈیپ فریزر، یہ سب خراب ہو جاتے ہیں. کم زیادہ، اچانک سے کم آیا، پھر زیادہ ہو گیا، پتہ چلا کہ اس میں جو کیپیسٹی تھی وہ فیوز ہو گئی، دھماکہ ہو گیا، خراب ہو گئے. ہمارے ایمان کو بھی ایک چیز چارج کرتی ہے، وہ ہے صلوات بر محمد وال محمد. مثلا آپ ہلکی پھلکی سی بارش والی، جیسے ایسا ایسا بارش ہو رہی ہے، آپ بھی کہیں اللہم صلی علی محمد وال محمد، ایک دفعہ مجتمع ہو کر، ایک دفعہ سانس لے کر کہیں اللہم صلی علی آل محمد. خود آپ فیل کریں گے کہ انرجی مل رہی ہے. یہ ایمان کو انرجی ملتی ہے، اس لیے کہ آپ کائنات کے اعلیٰ ترین وولٹیج کے ذریعے سے، جو خدائی وولٹیج ہے، یہ درخواست کرتے ہیں خدا رحمتوں کے وولٹیج کو، رحمتوں کو، برکتوں کو محمد اور آل محمد پہ نازل فرما. اور محمد آل محمد وہ ہستیاں ہیں، جب کہتے ہیں کوئی ہمارا چاہنے والا ہم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کا اثر اس صلوات بھیجنے والے پہ ہوا کرتا ہے. لہذا یہ جو صلوات ہے یہ ایک وولٹیج ہے جو ہمیں اور ہمارے ایمان کو مستحکم کرے. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. جی فرصت ہمیں ملی ہے، اس فرصت سے استفادہ کریں. ایک واقعہ سناؤں آپ کی خدمت میں اور آگے بڑھ جاؤں. علامہ شیخ عباس قمی، ہماری بہت ساری کتابیں آئمہ سے مروی ہیں جس میں دعا، زیارت، عبادات، ان پانچ چھ آٹھ کتابوں کے مجموعے کو جس حسی نے جمع کیا ہے، اور تقریباً ہر شیعہ گھر میں وہ دعا کی کتاب موجود ہے، اس کا نام ہے مفاتح الجنان، یعنی جنت کی کنجیاں، جنت کی چابیاں. زیارتیں مل جائیں گی، نماز مل جائیں گے آپ کو، دعا مل جائے گی، حرز مل جائیں گے، تعویذ مل جائیں گے. بدبختی ہمارے لیے کہ کوئی بچہ بیمار ہو، کوئی نظر بد ہو، کوئی مسئلہ ہو، ہم فوراً کسی پیر فقیر جی منگل بدھ جمعرات کے پاس پہنچ جاتے ہیں، سائیں کوئی تعویذ دے دو، کوئی گنڈا دے دو، کوئی پھونک مار دو، وہ بھی خوب پیسے بناتا ہے، جاہل بنا کر آپ سے لکھ کے موڑ کے کھولنا نہیں، اسے کھولنا نہیں، دے دے گا اور آپ بھی چپ چاپ آ جائیں گے. پھر آپ پہنچیں گے، جناب صحیح نہیں ہوا، تم نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی، ایسا تو نہیں کیا تھا؟ جی ایسے ہی کیا تھا. دیکھا جب صحیح نہیں ہوا دوبارہ فیس دو. آئمہ سے مربوط دعائیں ہیں، نظر بد کے لیے، بیمار کے لیے تعویذ ہیں، آئمہ کے اس کتاب میں موجود ہیں. کوئی فیس نہیں، کوئی اضافی خرچہ نہیں. اٹھائیے پڑھیے، اگر نہیں آتا مولانا کے پاس آ جائیے. لیکن بدبختی ہماری یہ ہے کہ نہ جمعے میں آتے ہیں، نہ مسجد میں آتے ہیں، یہ تو حسین ابن علی کا ایک معجزہ ہے، ایک شکریہ ہے، یہ مسجد محرم میں آباد ہو جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسجد روز قیامت فریاد کرے ان مومنوں سے، ان عزاداروں سے کہ تم مجلس حسین میں، مسجد میں تو آتے تھے لیکن اس کے بعد تمہارا رابطہ اور رشتہ مسجد سے کم ہو گیا، لہذا اس طرف توجہ ہونی چاہیے۔ مل کے ضرور بھیجیے محمد و آل محمد آل. تو مفات الجنان جنہوں نے لکھی، شیخ عباس قومی رحمۃ اللہ علیہ، ایک جوڑا گاڑی میں مشہد جا رہا تھا تو دیکھا ایک بیابان میں اجڑی ہوئی جگہ پر ایک شخص روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا کچھ لکھنے میں مصروف ہے، بڑی عمر کا، پختہ عمر کا ایک شخص۔ انہوں نے کہا یہ اس بیابان میں کیا کر رہا ہے شخص؟ تو گاڑی کو بریک لگایا، پھر ریورس گیئر میں تھوڑا پیچھے آیا، شوہر اترا، بیوی اتری، کہ دیکھیں معلوم کرے بھائی اس بیابان میں یہ تو نے کیا کر رہا ہے۔ دیکھا ایک شخص ہے، اس وقت کچھ کتابیں ہیں، قلم دواد اور کچھ لکھ رہا ہے۔ تو پوچھا آپ کون ہیں؟ کہہ لیں گے میں مشہد جا رہا تھا تو جس ٹیکسی میں سوار تھا وہ ٹیکسی خراب ہو گئی، تو ٹیکسی ڈرائیور مجھے ناراض ہونے کا، تم مولوی کی وجہ سے ہماری گاڑی خراب ہو گئی، میں تمہیں لے کے نہیں جاؤں گا، اور مجھے یہ گاڑی صحیح ہو گئی، مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اب میں نے کہا میں کیا کروں، یہاں بیٹھ کے وقت ضائع کروں؟ تو میں نے سوچا جو کتابیں میرے نوٹس ہیں ان کو لکھنا شروع کر دوں۔ یہ کون تھے؟ یہ شیخ عباس قمی تھے۔ وقت سے استفادہ۔ ابھی آپ یہاں سے گھر جائیں گے، جی رستہ ہے 10 منٹ 20 منٹ، پیدل جائیں گے، گاڑی پہ جائیں گے، اب آپ باتیں کر سکتے ہیں، مسکرا سکتے ہیں، اور بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر یہی وقت آپ استفادہ کریں، صلوات بھیجتے ہوئے جائیں، استغفار پڑھتے ہوئے جائیں، تو نہ صرف یہ کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا بلکہ خدا کی برکت اور رحمتوں کا نزول آپ پہ ہوگا۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، مولا علی کہتے ہیں اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مولانا یہ دعا بتا دیجئے، مولانا وہ دعا بتا دیجئے، انکریمنٹ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا۔ اب بھائی جو نیچے سے لے رہے ہو میز کے نیچے سے، جی مٹھائی کے ڈبے کی صورت میں، بچوں کی فیس کی صورت میں، بچوں کے لیے میں آپ کے بچوں کے لیے تحفہ لایا ہوں، یہ جو جی مٹھی گرم کی جاتی ہے، یہ جو لے رہے ہو یہ تمہارے اصل رزق کو روک رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، حرام غذا یہ رزق کا راستہ روک رہی ہے۔ ماشاءاللہ سے کرپشن کی حکومت ہے سندھ میں، بدعنوانی اپنے عروج پر ہے۔ میں پھر کہوں گا متعلقہ تھانے سے، ہمیں آپ کی موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی حفاظت خود کرنا جانتے ہیں، اور ہم جب محرم میں نکلتے ہیں تو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے نکلتے ہیں کہ بھائی کوئی آئے اور ہمیں شہید کر جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کریں۔ ان مومن مومنات جو یہاں سے آتے جاتے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو میں کوتاہی کریں، یہ آواز متعلقہ نے تک جانی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں ہم محتاج ہیں آپ کی ان کھچاڑا ٹوٹی پھوٹی موبائلوں سے؟ اور اچھی موبائلیں آپ کے سرکار اور آپ کے افسران بارہ کے دروازوں پر ان کے بچوں کو اسکولوں سے لانے لے جانے اور سبزی خرید کرنے، گروسری کرنے کے لیے بڑے بڑے اسٹور تک لے جانے کے لیے ہیں؟ یہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بدعنوانی نہیں تو کیا ہے؟ یہ ناانصافی نہیں تو کیا ہے؟ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اس قسم چل جائے گا، اسی طرح ایک کئی کی انتظام میں شاید آج ان کو ہوش آ گیا۔ کل ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں سدھنیں گے تو ایک مجلس ہم آپ کے دفتر میں جا کے کریں گے۔ یہ ہمارا حق ہے، ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا قانونی حق ہے۔ پاکستان ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم جہاں چاہیں مجلس ادا کریں، جہاں چاہیں حسین کا ماتم کریں، جہاں چاہیں لبیک یا حسین کہے، جہاں چاہیں حق یا علی مدد کہے، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں نہیں روکا جا سکتا۔ اور ہمارے ساتھ ہم تنہا نہیں ہیں، وہ اہل سنت ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ان مجالس میں شریک ہوتے ہیں، جو دوسروں میں شریک ہوتے ہیں۔ مل کے ضرور بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ فرصتوں سے استفادہ کرنے والے تھے۔ استغفار پڑھو، مولا کہتے ہیں تمہارا رزق زیادہ ہوگا۔ ہم مولانا انکریمنٹ نہیں لکھ رہا، بونس نہیں مل رہا ہے، فلاں نہیں ہو رہا ہے، برکت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، حرام نہیں چھوڑا ہم نے، حرام کھانا نہیں چھوڑا، حرام دیکھنا نہیں چھوڑا، حرام سننا نہیں چھوڑا، حرام بولنا نہیں چھوڑا۔ ہمارے گھر دو ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ وہی گانے، وہی بے پردگی، وہی بےہودہ ڈانس، جو دشمن دکھا رہا ہے تاکہ یہ فرصت کے لمحات تم سے ضائع ہو جائیں. تم جو اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو اس عالمی حجت کے لیے, امام زمانہ کے لیے, امام مہدی کے لیے, تم شیطان کے کارندے بن جاؤ. یہ مجلس ادا کا اعجاز ہے, یہ مجلس ادا کا صدقہ ہے, یہ مجلس ادا کی رحمتیں ہیں کہ جب مجلس, جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہر طرف تکبیر کی آوازوں ہی آتی ہیں, لبیک یا رسول اللہ کی آوازیں آتی ہیں, لبیک یا حسین کی آوازیں آتی ہیں, زندہ باد حسینیت اور مردہ باد یزیدیت کی آوازیں آتی ہیں, تاکہ پتہ چل جائے حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے, حسین تا قیامت زندہ رہے گا. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد پر. فرصت کے لمحات انسان جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے. دو صفت مولا نے بتائی ہیں, کون سے مولا نے؟ میرے اور آپ کے پہلے مولا نے, امیر المؤمنین علیہ السلام نے, منبر سلونی کے خطیب نے. دو صفات ایسی بتائی ہیں جو آپ کی فرصتوں کو ضائع کر دیتی ہیں. پہلی صفت جو انسان کے ٹائم کو کل کر دیتی ہے, مار دیتی ہے, وہ کیا ہے؟ سستی, کاہلی, بے حوصلہ ہونا. معذرت کے ساتھ ایک لفظ بہت استعمال کیا جاتا ہے نوجوانوں کی زبان میں, مناسب نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اجازت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا ٹن ہے, یعنی اوپر کا حصہ اس کا خالی ہے, ٹن آدمی ہے. کیا مطلب؟ یعنی انتہا درجے کا سست اور کاہل ہے. مولا کہتے ہیں یہ سستی اور کاہلی, بیٹا نماز پڑھ لو, ہاں ابا نماز پڑھ لیں گے, فلاں کام کر لو بیٹا, ہاں کر لیں گے, سستی کاہلی یہ مار دیتی ہے انسان کو. کربلا میں جو لوگ نہیں پہنچے اس کا ایک سبب کیا تھا؟ ان کی کاہلی اور سستی تھی, نہیں پہنچے. یا جو کربلا میں موجود تھے, حسین کے مخالف تھے, قرآن کے مخالف تھے, نواز رسول کے خون کے پیاسے تھے, ان کی سستی اور کاہلی اس بات کا سبب بنی کہ وہ حسین کے مد مقابل آ گئے. کل میں نے عرض کیا تھا یہ موبائل جو ہینگ ہو جاتا ہے, گاڑی جو اچھا اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ نے اپنے موبائل میں ایسی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جس سے اس کی رفتار کم ہو رہی ہے. مثلا آپ اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کو یا پارکنگ لائٹ کو کھلا رکھیے, گھنٹے بھر میں آپ کی جو بیٹری ہے گاڑی کی وہ ختم ہو جائے گی, ڈرین ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ مسلسل کوئی ایسا منفی کام انجام دے رہے ہیں جس سے اس کی انرجی ضائع ہو رہی ہے. انسان مسلسل جب گناہ کر رہا ہوتا ہے, انسان جب مسلسل غلط کام کر رہا ہوتا ہے, انسان جب مسلسل منفی کام کر رہا ہوتا ہے, تہبت ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ میل جمتا رہتا ہے. ایک کے بعد ایک دروازہ بند ہوتا ہے, دوسرا دروازہ بند ہوتا ہے, تیسرا دروازہ بند ہوتا ہے, پھر آخر میں ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے انسان پر. تو کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو کربلا میں لوگ موجود تھے یہ اچانک سے نہیں آ گئے, شیطان نے ان پہ کام کیا تھا, شیطان نے سرمایہ لگایا تھا, شیطان نے ان کے ایمانوں کو سست کیا تھا, شیطان نے ان کو انجیکشن لگائے تھے سستی اور کاہلی کے. ہاں ابھی تو بڑا وقت ہے, ابھی تو بہت دیر ہے, ابھی تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. شیطان اپنا کام کر رہا ہے, لہذا اس شیطنت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مجلس ادا میں آئیں اور اپنا آپ کو تیار کریں. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر. تو پہلی صفت جو مولا کائنات نے حجب اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں وہ ہے سستی اور کاہلی, توجہ رکھیے گا. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد پر. امام فرماتے ہیں فتدا و خطبہ نمبر 223 نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں فتدا و من دا الفطرۃ فی قلبک بعظیمۃ, یہ سستی اور کاہلی تمہیں ہو گئی ہے نا, تمہیں آہستہ آہستہ عادت ہو گئی ہے. مثلا ایک بچہ یونیورسٹی جاتا ہے, کام پہ جاتا ہے, صبح صبح اٹھ جائے گا, نماز بھی پڑھے گا, اپنی اسٹڈی بھی کرے گا, تیار ہوگا اور وقت پہ پہنچ جائے گا. چھٹیاں آ گئیں, اب کیا ہوا, رات میں دیر تک جاگ رہا ہے, ہوٹل پہ بیٹھا وقت ضائع کر رہا ہے, جو وقت گھر میں بچا وہ واٹس ایپ کی عبادت ہو رہی ہے جناب فی سبیل اللہ, ادھر کا کچرا ادھر, ادھر کا کچرا ادھر, فنی کلیب اور گناہ کے کلیب اور نہ جانے کیا کیا فضولیات اور انٹرنیٹ کی دنیا اور فلمیں اور بیہودگی، سب انسان اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہوتا ہے. رات میں دیر سے سوئے گا، دیر سے سونے والا کیا فجر کے لیے اٹھ سکے گا؟ ہم کس کی فوج ہیں؟ امام کس کی، کس کی فوج ہے؟ ذرا زور سے بولے، امام زمانہ کی فوج ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں خدا اس کو بھیج تاکہ ہم خون حسین کا انتقام لیں، ان کو بھیج. خواب جو رات کو 2:30-3 بجے عزاداری کر کے ماتم کر کے سوئے گا، کیا وہ صبح نماز کے لیے اٹھ سکے گا؟ سوچنا ہوگا. ایک طرف حسین کو خوش کر رہے ہیں اور ایک طرف حسین کی ماں کو ناراض کر رہے ہیں. سوچنے کا مقام ہے. جب تم ماتم کرتے ہو حسین کی ماں تمہیں دعا دیتی ہے، جیو میرے بیٹے کے عزادار ہو، خدا تمہاری زندگیوں کو سلامت رکھے. لیکن اگر کوئی مومن نماز قضا کرے، کوئی خاتون جناب زہرا نبی زادی بے پردگی پہ روئے، جناب زہرا دعا دیتی ہیں کہ تم نے کربلا کو زندہ رکھا، یاد رکھا. لیکن اگر وہی خاتون بے پردہ ہو، پردہ صحیح نہ کرے، محرم و ناحرم کا خیال نہ کرے، وہ اپنے فعل سے دل دکھاتی ہے. وہ کسی موقع پہ میں نے کہا تھا، بہت پہلے ایک جملہ کہا تھا، امام جب آئیں گے، کب آئیں گے امام، کس وقت آئیں گے؟ فجر کے وقت آئیں گے. آواز آئے گی میرے امام کی، ہمارا موضوع یہی ہے نا، ظہور کے لیے تیاری، کہ اپنے آپ کو ظہور کے لیے تیار کرنا ہے. تہران میں نوجوانوں کی ٹیم تھی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اور روایات میں ہے کہ امام زمانہ جمعے کے دن فجر کے وقت آواز دیں گے، انا المہدی، میں مہدی ہوں، مہدی برہ ہوں، جس کا وعدہ اللہ نے کیا میرا ظہور ہو گیا. اب جو جاگ رہا ہوگا، اب جو بیدار ہوگا، جس نے گالیاں سن کے اپنے کانوں کو بند نہ کیا ہو، جس نے گانے سن سن کے اپنے کانوں کو بند نہ کیا ہو، جس نے گناہوں سے اپنے کانوں کو بند نہ کیا ہو، وہی امام کی آواز سن سکتا ہے. کربلا میں کیا یزیدی امام حسین کی آواز نہیں سن رہے تھے؟ سن رہے تھے، آ رہی تھی کانوں میں آواز، لیکن یہ دل کے جو کان تھے نا، یہ کلوز ہو چکے تھے، زنگ لگ چکا تھا، تالا پڑ چکا تھا، ان کی چابیاں کھو گئی تھی، یہ بند تھے. امام زمانہ کی آواز کون سنے گا؟ جو جاگ رہا ہوگا. توجہ کی آپ نے؟ جب امام تشریف لائیں گے تو مسجد میں جو فجر کے وقت چار بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے امام کی کیسے نصرت کریں گے؟ ایک لکڑی لے کے چل رہا ہے، ایک گردے کا مریض ہے، ایک پتے کا مریض ہے، ایک کو نظر نہیں آ رہا، یہ کیا امام کی خدمت کریں گے؟ یہ امام کے ساتھ لڑیں گے؟ نہیں لڑ سکتے بیچارے. کون لڑے گا؟ جوان. جوان لڑیں گے تو جوان تو عزاداری کر کے سو رہا ہے. توجہ کیجیے گا. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بات یہاں سے چلی تھی کہ ایک نوجوان عادت ڈالے اپنے آپ کو، تیاری کرے امام زمانہ کے لیے. امام جب آئیں گے تو کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، میرا ظہور ہو گیا. اب جس میں تڑپ ہوگی وہ پہنچ جائے گا، وہ جہاں پر بھی ہو زمین کے فاصلے سمٹ جائیں گے، زمین تنگ ہو جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی. ایک قدم رکھا گھر سے باہر، دوسرا امام کی خدمت میں. 313 ایسے جمع ہوں گے، مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد کا. تو وہ ٹیم جو تھی وہ کیا کرتی تھی؟ جمعے کے دن ظہور فرمائیں گے امام. جب نماز ہو جاتی تھی تو دعائے ندبہ پڑھتے تھے. دعائے ندبہ امام زمانہ کے عشق میں، فراق میں، جدائی میں پڑھی جاتی ہے جمعے کے دن. اور معذرت چاہتا ہوں، یہ نوجوان فجر سے پہلے اٹھ جاتے تھے، نماز پڑھی، اپنا بیگ تیار کیا جن میں ان کے کپڑے، ضروری سامان، جوتے پہنے، بند باندھے، ہر چیز تیار اپنے بیگ میں کہ اس جمعے شاید امام کی آواز آ جائے. آپ کہہ سکتے کہ اگلے جمعے امام نہیں آئیں گے؟ ہو سکتا ہے آ جائیں. کیا میں نے تیاری کی ہے؟ کیا میں بیدار ہوا ہوں امام کے لیے؟ وہ نوجوان کیا کرتے تھے؟ نماز فجر پڑھی، تعقیبات پڑھی، زیارت پڑھی، بیگ کو لٹکایا، جوتے پہنے تیار، جیسے فوج تیار ہوتی ہے کہ ادھر سیٹی بجائے گی اور ہم چل دیں گے، کہ ادھر میرا امام آواز دے گا. انہیں یقین تھا کہ ہم امام کی نصرت کریں گے، اتنا یقین. اور جب آواز نہیں آتی تھی اور سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا تھا، مفات الجنان کھولتے تھے، رو رو کے دعائیں ندبہ پڑھتے تھے، مولا یہ جمعہ بھی گزر گیا تم نہیں آئے. تو تیاری کرنی ہے. مجلس عذاب مجھے منظم کرتی ہے، تحرک دیتی ہے، حرکت دیتی ہے، سستی کاہلی کو میرے وجود سے باہر کر دیتی ہے مجلس عذاب. آپ گھر میں انٹرنیٹ پہ مجلس سن سکتے؟ آپ نے کہا نہیں، الحسینی مسجد چلیں گے، وہاں جا کے سنیں گے. گھر سے چلے، قدم اٹھائے، مجلس میں آئے، بیٹھے، نعروں کا جواب دیا، مصائب میں روئے، اور پھر کھڑے ہو کے ماتم کیا. یہ تحرک نہیں ہے، یہ بیداری نہیں ہے، یہ ترقی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ یہ مسلسل آپ کو کاہلی سے نجات دینا. تو مولا علی کہتے ہیں فتداوا، مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنی غفل، اپنی کاہلی کا علاج کرو. فتداوا فی قلب کا بعظیمتن، یہ جو تمہارا قلب سو گیا ہے، یہ جو تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے، عادی ہو گیا ہے. نوجوان کی مثال دے رہا تھا، رات کو ڈھائی بجے تین بجے سوئے گا، نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا. اب روزانہ اس کا یہی روٹین ہے، ڈھائی بجے، تین بجے، چار بجے یہ سوئے گا تو کیسے اٹھے گا نماز کے لیے؟ دو مہینے گزر گئے، اب اس نے اپنا روٹین یہی بنا لیا. اب جب اس کے کالج اسکول کھل جائیں گے، اب اس کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اس نے عادت بنا لی اپنی، دیر سے سونا اور پھر دیر سے اٹھنا. تو مولا علی کہہ رہے ہیں اگر چاہتے ہو کہ سستی اور کاہلی تمہارے وجود سے ختم ہو جائے تو عزم کرو، پکا ارادہ کرو، مصمم ارادہ کرو، کچھ کرنے کے لیے جذبہ بیدار کرو، تاکہ یہ تمہاری غفلت اور تمہاری جو سستی اور کاہلی تمہارے وجود سے زائل ہو جائے. اور آخری جملہ عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں، وَقَرَلْ غَفْلَ فِي نَاظِرِكَ بِيَغْزَتٍ، اور یہ تمہاری آنکھوں میں جو نیند ہے اس کو بیداری سے دور کرو. مراد صرف یہ ظاہری آنکھوں کی نیند نہیں ہے، مراد غفلت کی نیند ہے. مولانا کا وَقَرَلْ غَفْلَتْ فِي نَاظِرِكَ بِيَغْزَتٍ بےغزتن، اس کو بیداری سے غفلت زدہ نہ ہو جانا. مجلس ادا تاریکی سے نور کی طرف سفر ہے، مجھے غفلت سے نکالنے کے لیے، مجھے وقت کے حسین ابن علی کے لیے تیار کرنے کے لیے ہے. بس یہ دو، باقی کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ ہے در حقیقت حسین ابن علی کی کربلا، جو تحرک دیتی ہے، میسج دیتی ہے، پیغام دیتی ہے، بیدار کرتی ہے، اور ہمیں زمانے کے حسین کے لیے آمادہ و تیار کرتی ہے. اور آج ایسے دو شہیدوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنے وجود سے، اپنی جنگ سے، اپنے بدنوں سے وہ میسج دیا ہے آنے والے نوجوان، جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا. کون ہے؟ وہ ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شہزادے اور محمد. یہ دو جناب زینب اپنے دونوں بچوں کو لے کر آئی ہیں. جناب زینب کا جب عقد ہو رہا تھا، شادی ہو رہی تھی، تو یہ شرط رکھی گئی تھی جہاں جہاں حسین جائیں گے زینب ان کے ساتھ جائے گی. امام حسین کی محبت اور جناب زینب کی محبت کا کیا عالم ہے؟ ایک واقعہ سنا کر میں آگے بڑھتا ہوں. اون محمد کے مصائب ہیں نا، پہلے اس ماں کی عظمت کے جس کے دامن سے یہ بچے پرورش پا. عربوں میں رسم تھی جب بچی شادی ہو کے چلی جاتی تھی تو تیسرے دن اس کو بلایا جاتا تھا. جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شادی ہو گئی اور حضرت عبداللہ کے گھر چلی گئیں، تیسرے دن
جناب امیر المومنین نے جناب فیضہ کو بھیجا کہ جائیے ہماری شہزادی کو گھر لے کر آئیے. آپ تصور کریں 3 دن کی دلہن زندگی کی خوشی ہے شادی, وہ بھی جناب زینب بنت علی کی شادی. انسان لڑکی اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے کہ خدا کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. جناب فیضہ پہنچیں, دخل باب کیا, جناب زینب نے دروازہ کھولا تو دیکھا عجیب حال ہے جناب زینب کا, آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور سرخ ہو چکی ہیں گریہ کر کر. پوچھے شہزادی یہ کیا عالم ہے, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ کی تو شادی ہوئی ہے. کہا کہ اماں فیضہ 3 دن ہو گئے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا. یہ ہے محبت بہن کی شادی کے بعد. تو جب امام حسین نے سفر شروع کیا, جناب زینب اور محمد ساتھ لے کے چلے. اور شب عاشور جہاں ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی, جناب زینب نے اون محمد کو بلایا, اون محمد بیٹا ادھر آؤ. جی مادری گزارے, دیکھو کل تمہارے امام وقت پر بڑا کڑا وقت ہے, دیکھو ہر کوئی اپنی جان اثار کرے گا, جہاد کرے گا, مجھے میری ماں اور اپنی نانی فاطمہ زہرا کے سامنے مایوس نہ کرنا, شرمندہ نہ کرنا, دونوں بچوں نے سینے پہ ہاتھ رکھا, مادری گزارے میں آپ فکر نہ کیجیے. صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا, ایک کے بعد ایک شہید, ایک کے بعد ایک لاشا, ایک کے بعد ایک شہادت. جناب زینب نے دیکھا اون محمد زندہ. ایک دفعہ بچوں کو بلوایا, جب بچے حاضر ہوئے تو ماں نے تھوڑے کرخت لہجے میں پوچھا اون محمد ابھی تک زندہ ہو؟ اللہ ابھی تک زندہ ہو؟ دونوں بچے شرمندہ ہوئے, سلیچے کے ماں نے گرامی ہم جب تک اور جتنی بار بھی امام کی خدمت پہنچے کہ مولا ہمیں اجازت دیجئے, مولا کہتے ہیں تمہارا باپ یہاں موجود نہیں ہے, تم ماں کی ٹھنڈک بنو. ہمیں مولا نے واپس کر دیا. بس یہ کہنا تھا, سر پہ چادر ڈالی, امام کی خدمت پہنچی اور فرمایا بھیا اگر روز قیامت ماں فاطمہ زہرا نے مجھ سے پوچھا اے زینب میرے حسین پہ کڑا وقت تھا, تو نے کیا دیا تھا, بتائیے بھیا میں کیا جواب دوں گی؟ امام حسین نے سر کو جھکا لیا, رضا دے دی حسین نے اون محمد کو قربان ہونے کے لیے. ماں کی خدمت میں رخصت آخر کو پہنچے, ماں نے کہا شاباش میرے شیرو, جاؤ اور اپنے نانا علی مرتضیٰ کی شجاعت کی یاد تازہ کرنا اور دیکھو فرات کی طرف رخ مت کرنا. ایک دوسرے علی کی بیٹی علی کی طرح بول رہی تھی, ایک دوسرے سے جدا مت ہونا, جب تک ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے بڑھ چڑھ کے حملہ کرو گے, دشمن کو زیر کرو گے, نابود کرو گے, جہاں تم الگ ہوگے تمہاری قوت تقسیم ہو جائے گی, اور پانی کی طرف رک کر کے مت دیکھنا ورنہ اپنا دودھ نہ بخشوں گی. بچوں نے وعدہ کیا, بچے گئے, امام حسین اور حضرت عباس نے رخصت کیا, یہ دونوں شہزادے گئے. ماں کی وصیت یاد ہے, کبھی اون محمد کا آواز دے رہا ہے, کبھی محمد اون کا آواز دے رہا ہے, ہاں میں ادھر ہوں بھیا تم حملہ کرو, میں ان کو روکتا ہوں, میں حملہ کرتا ہوں تم ان کو روکو. کافی دیر تک یہ بچے لڑتے رہے, پیاسے تھے نا زینب کے شہزادے 3 دن کے, تھک گئے نا, جب سسانے کے لیے رکے ایک دفعہ فوج اشقیہ نے حملہ کیا, دونوں کو جدا کر دیا. دونوں کو جدا کرنا تھا, اب طاقت تقسیم ہو گئی دونوں شہزادوں کی, چاروں طرف سے حملہ شروع ہو گیا. بس عزادانِ گرامی ایک دفعہ اون گرا زمین پر, ایک دفعہ محمد گرا, کہا مامو جان ہمارا سلام قبول کر لیجئے. مولا عباس اور امام حسین دونوں شہزادوں کو لے کر آئے, جناب زینب کی خدمت میں آئے, جناب زینب کے سامنے لاشیں رکھ دیے. امام حسین چلے گئی, کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب کی نگاہیں میری نگاہوں کے سامنے آ جائیں, زینب کے سامنے سے ہٹ گئے. جناب زینب ایک دفعہ بیٹھ گئیں دونوں شہزادوں کے جنازوں کے درمیان, سیدھے ہاتھ کو اون کے الٹے ہاتھ کو محمد کے سینے پر رکھا, شاباش میرے شیرو تم نے اپنے نانا کی شجاعت کا حق ادا کر دیا. عزیزانِ گرامی ماں نے گریہ نہیں کیا, حسین نے نلی پہ صدقہ کر دیا تھا. ایک منزل ایسی آئی جب شام میں شہدا کے سر لائے جا رہے
رہے تھے. کیا موقع تھا؟ ہر بی بی آگے بڑھتی تھی اور اپنے والد کا سر لے کر بین کرتی تھی، نوحہ کرتی تھی، چومتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، آنکھوں سے لگاتی تھی. اسی اثنا میں کسی نے دیکھا دو شہزادوں کے سر تشت میں لائے گئے ہیں مگر ان کو لینے والا کوئی نہیں ہے. کسی خاتون نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی ہے جو ان کو لینے والا کوئی نہیں ہے؟ اجرکم اللہ، جناب زینب نے کہا خبردار ان کی ماں میں ہوں، یہ حسین پہ قربان کر دیے. زینب نے گریہ نہیں کیا، شام سے وطن واپس آ گئی. بس ماں ہے نا، سینے میں ماں کا دل ہے. بس آخری روایت عرض کر رہا ہوں، جناب زینب اپنے بیت الشرف پہنچی ہے، وہ حجرہ کہ جو اون محمد کا حجرہ تھا، وہاں دو جانوازیں بچھی تھیں. یہ ہمارے والدین کے لیے پیغام ہے، اپنے بچوں کو حسینی نمازی عزادار بنانا. دو جانا نمازیں تھیں، ایک آن کی جانماز، ایک محمد کی جانماز. کبھی اٹھاتی ہے محمد کی جانماز کو، کبھی آن کی جانماز. دونوں کو سونگتی ہے، دونوں کو آنکھوں سے لگاتی ہے اور روتی جاتی ہے، اے بچوں مجھے معاف کر دینا. ارے پورے سفر میں گریہ نہ کیا کہ کہیں کسی کی ہمت پامال نہ ہو جائے، مگر اے بچوں تم نے اپنی شجاعت سے مجھے میری ماں فاطمہ زہرا کے سامنے سا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام القلب.